نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. محترم بزرگوں اور عزیزوں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ محرم شروع ہو چکا ہے. اس میں کیا حیثیت ہے اسلامی اعتبار سے، وہ تو بعد میں بیان کروں گا. ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں، وہ بھی عرض کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک بات اور عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہمیں چونکہ دین کا علم نہیں اور نہ ہم اس کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہم مست ہیں اپنی اسی کھال میں جو ہمارے اوپر اڑھاتی گئی ہے. اس کھال سے نکل کر قبر میں جانے والے ہیں، اس کا ہمیں نہ کوئی فکر ہے نہ احساس. اگر غور سے دیکھا جائے تو موجودہ معاشرے میں 80% ایسے ہمارے بھائی ہیں کہ جن کو اسلام کے عقائد کا علم بھی نہیں، کہ مسلمان کے لیے کون کون سا عقیدہ لازمی ہے، اس کا اعتقاد کس کس چیز پر ہونا چاہیے، کون کون سی چیز ایسی ہے جس پر ایک مومن کو یقین رکھنا لازم ہے. کچھ پتہ نہیں، 80% ایسے نکلیں گے. نہ تو ان کو خود اس بات کا فکر ہے کہ ہمارے عقائد صحیح ہو جائیں، ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں، اور نہ ان کے سرپرستوں کو اور والدین کو اس کی طرف توجہ ہے کہ ہمارا بچہ آگ میں جلنے سے محفوظ ہو جائے. توجہ نہیں. یہ تو اصل میں اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی ہے، آخرت کے اعتبار سے اور قبر کے اعتبار سے. یہ دوستی نہیں ہے، اپنی اولاد کے ساتھ یہ بدترین درجے کی دشمنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو، اپنے جگر گوشوں کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچانے کی کوئی فکر نہیں کرتے. یہاں بات تو تلخ ہے، کڑوی ہے، سخت ہے، لیکن جب مرض زیادہ شدید ہو جائے تو ایسی ہی دوا دی جاتی ہے. میٹھی میٹھی گولیاں اس میں فائدہ نہیں پہنچاتی. اس لیے پہلے آپ سے میں معذرت طلب کرتا ہوں کہ اگر تلخ نوائی ہو جائے یا ایسی کوئی بات جو آپ کو گراں گزرے تو اسے نظر انداز کر دیجیے. کسی شخصیت پر میرا اعتراض نہیں، تنقید میری کسی شخصیت پر نہیں، میں تو ایک عام حالت کو بیان کر رہا ہوں، میں بھی اس میں داخل. تو سب سے پہلے تو میں اپنی ذات پر تنقید کر رہا ہوں. آپ ذرا غور کر کے بتائیے میں نے جو بات کہی ہے وہ غلط ہے یا صحیح. چند روزہ دنیا کے پیچھے ہم پڑ گئے اور اپنے بچوں کو بھی اسی میں لگا دیا، اندھے بن کر پیچھے پڑ گئے. ایسے اندھے بنے کہ نہ ہمیں موت کا کوئی فکر ہے، نہ ہمیں قبر کا کوئی فکر ہے، نہ آخرت کے حساب و کتاب کا کوئی خیال ہے، نہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا اور اس کے سامنے اپنی زندگی کے تمام اعمال کا حساب دینے کا کوئی ہمیں خیال ہے. خود کو خیال نہیں تو اپنے بچوں کے اندر بھی یہ کیسے آ جائے؟ اگر ہم نے بہت زیادہ کیا تو اس کو تھوڑا قرآن پڑھا دیا بس، اور سمجھ لیا کہ دین کا علم اسے حاصل ہوگی. ناظرہ قرآن سے علم دین کا کیا تعلق؟ ناظرہ قرآن کریم سے تو صرف اللہ تعالی کی اس کتاب کی تلاوت اس کو آگے، اور بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علم دین تو نہیں آیا. قرآن کریم میں جو کچھ مضامین ہے جب تک اس کو آدمی نہ سمجھے علم دین آ نہیں سکتا. ناظرہ قرآن پڑھانے پر ہم نے کفایت کر لی اور سمجھ لیا کہ دین آ گیا ہے. یہ میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، چونکہ میں ایک ادارے سے منسلک ہوں اور وہاں پر قدیم بہت زمانے سے ہوں، تقریباً 45 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ وہاں پر آتے رہتے ہیں امیدوار. خالص دینی ادارہ ہے، خالص علم دین کا ادارہ ہے، دنیا کے کسی کام کا شائبہ نہیں ہے. وہاں پڑھانے کے لیے ماسٹر حضرات اور دوسرے حضرات آتے رہتے ہیں، ان سے ہم جو معلومات کرتے ہیں حضرت سر پیٹ لینے کو دل چاہتا ہے کہ سر پیٹ لیں. ہم سوال کیا میں نے ایک صاحب سے جو امیدوار تھے پڑھانے کے، اور ان کے پاس ڈگریوں کا ڈھیر تھا، یعنی یہی موجودہ گٹ پٹ جو ہے اس کا ایک ڈھیر تھا. میں نے کہا آپ نے کچھ دینی علم بھی حاصل کیا ہے؟ کہنے لگے ہاں. بڑے زور سے کہا، میں تو خوش ہو گیا. میں نے کہا کیا پڑھا ہے آپ نے، کون سی کتابیں پڑھی؟ یہ قرآن کریم پڑھا ہے، اور کیا پڑھا ہے؟ کہ اور کچھ نہیں پڑھا. قرآن کریم آپ نے کس انداز میں پڑھا ہے؟ کہ ناظرہ پڑھا ہے. ارے بھائی کس سے پڑھا ہے تم نے؟ کسی عالم سے پڑھا ہے؟ کس سے پڑھا ہے؟ کہ عالم ہوتا ہے تو ایک دو بات بتاتا رہتا ہے. اگر قرآن پڑھانے والا کوئی عالم ہو، اچھا عالم، تو وہ دو چار باتیں بتا دیا کرتا ہے پڑھنے والوں کو کہ جی ہم نے ایک عورت سے پڑھا ہے، جو پڑھایا کرتی تھی اس میں، ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی گھروں پر، تو اس میں ہم نے بھی پڑھا ہے. اب آپ بتائیے کہ سر پیٹنے کو دل چاہے گا یا نہیں؟ یہ ان کا علم دین ہے، اور بڑے اس سے کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے پڑھا. ہمارا یہ حالت ہماری ہو گئی. اس حالت پر ماتم کیجیے اور روئیے. معاشرہ بگڑے نہیں تو اور کیا ہو؟ جب ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس طریقے سے چھوڑ دیں گے کہ دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، رسول کی کوئی عظمت دل کے اندر نہیں، اسلام کا نام و نشان نہیں، تو یہی حال ہوگا انار کی کا اور انتشار کا، جو آج ہمارے شہر میں اور ملک میں پھیلا ہوا، یہی حال ہوگا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا. صاحب علم دین انسان کو برائیوں سے روکتا ہے. آپ خوب جانتے ہیں قرآن کریم برائیوں سے روکنے والی چیز ہے. پورا علم دین اخلاقیات سے متعلق ہے. بہترین اخلاق پیدا کرتا ہے بشرطے کہ اس پر عمل. ایسے بہترین اخلاق کہ زمانے میں ان کی مثال نہیں ملتی، وہ پیدا کر دیتا ہے. ایک دوسرے کی محبت، مسلمانوں سے ہمدردی، اپنی قوم سے اپنی قوم کی حمیت، اور اپنی قوم سے اپنی قوم کی خیرخواہی، امانت، دیانت، اخلاق، اس تمام چیزیں علم دین سے آتی ہیں. ان عمارتوں سے نہیں آتی کہ جہاں پر کروڑوں اور اربوں روپیہ خرچ کر دیا ہے تعلیم کے نام پر، وہاں سے نہیں آتی. ناراض تو ہوں گے آپ، لیکن میں تو ساتھ بات کہتا ہوں، ان عمارتوں سے یہ چیزیں نہیں آتی. یہ چیزیں آتی ہیں بوئیے پر، چٹائے پر بیٹھ کر پڑھنے والوں سے، ان کی خدمت میں کر بیٹھنے والوں کو یہ چیزیں آتی ہیں. اس لیے بات نکل جائے گی ادھر بہت دور تک، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا، لیکن ارادہ یہ ہے کہ میں اس موضوع کو جو اب شروع کر رہا ہوں ذرا دیر تک بیان کرتا رہوں، کیونکہ عقائد کا، عقیدے کا معاملہ ہے. عقیدہ اللہ تعالی ہمارا درست فرما دے. وہ عقیدے تو بالکل ہر ایک کو معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، قرآن پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، یہ تو تقریباً ہر مومن اور ہر مومنہ جانتے ہیں. یعنی ایمان مفصل میں جن کا ذکر ہے وہ تو لازمی ہے. اگر ان میں سے ایک کی بھی کمی ہو جائے گی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن اس وقت یہ میری بحث نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام جانثار صحابہ کرام جن کی نہ ہم تاریخ سے واقف ہیں, نہ ہم ان کے بارے میں ان کی خدمات سے واقف ہیں, نہ ان کی وہ قربانیاں جو انہوں نے اسلام کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہیں, ہم ان سے بھی واقف ہیں. تو بتائیے ہمارا عقیدہ کیسے بنے ان کے بارے میں, چونکہ رافضیوں کا زور ہے, ہمیں علم نہیں, ہمارے بچے جاہل ہیں, وہ اپنی باتیں اسکولوں میں ان کے ذہنوں میں ڈالتے رہتے ہیں. صاف کہہ رہا ہوں حضرت, ناراض نہ ہونا, ان کے ذہنوں میں اپنی باتیں ڈالتے رہتے ہیں. ان کا ذہن صاف ہے, کورا ہے, ہمارے بچوں کا ذہن علم ان کے پاس ہے نہیں, جہالت ہی جہالت ہے دین کے معاملے میں, وہ اسے قبول کر لیتے ہیں. غلط ہو تو قبول کر لیں گے اور صحیح تو ہوتی نہیں ان کے یہاں کوئی بات. چنانچہ حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارے بہت سے سنی مسلمانوں کا عقیدہ بگڑا ہوا, سنی مسلمان کہہ رہا ہوں, اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کا عقیدہ, ان میں سے اکثر کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. بعض تو وہ ہیں ہمارے بھائیوں میں اہل سنت والجماعت میں کہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سمجھتے ہیں, بلکہ یہاں تک کہ انہیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں, اللہ محفوظ ہے. ہمارے جاہل مسلمان جو اہل سنت والجماعت میں سے, ذرا گھوم کر دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. میرے تو یہ تجربے کی چیز ہے, میرا تو تعلق رہتا ہے مسائل کی وجہ سے ایسے مسلمانوں سے, اس لیے آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ہمارے بہت سے بھائی جو جاہل مطلق ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو خدا تھے, اللہ محفوظ ہے. بعض اس سے نیچے اترتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ تعالی کی طاقت تھے, قوت تھے. اتنی قوت کسی کو اللہ نے نہیں دی, جو غلط ہے. یہ سب کس لیے ہوا؟ ہماری جہالت کی وجہ سے کہ ہم اپنے بزرگوں کا اصلی مقام بھی نہ پہچان سکے. کسی کو پہنچا دیا خدا تک, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور کسی کو گرا دیا زمین میں. یہ تو اسلام نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں کا حال نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو اپنے عقیدے میں پختہ ہونا چاہیے اور اسے پورا علم ملنا چاہیے. عقیدے کا پورا پورا علم پہنچانا والدین کی ذمہ داری ہے شرعی طور پر. یا تو وہ خود پہنچائیں, اور اگر خود علم نہیں ہے تو انتظام کریں ایسے لوگوں کا کہ جو صحیح عقیدے اپنی اولاد کو سکھائیں. یہ ایسا فرض ہے قرآن کریم کے اعتبار سے اور احادیث کے اعتبار سے اور مسئلے کے اعتبار سے, یہ ایسا بڑا فرض ہے کہ اس کا چھوڑنے والا, اس میں کوتاہی کرنے والا, اس کو نظر انداز کرنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا. اللہ محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے ہمیں, اپنی اولاد, اپنے اہل و عیال اور اپنے متعلقین کے عقیدوں کو اگر صحیح کرانے کا انتظام نہیں کیا, یا خود صحیح کرائیں یا کسی کو رکھیں, تو حضرت اللہ تعالیٰ میری زبان کی بات کو پورا نہ کرے, جہنم کا ایندھن بن جائے گا. قرآن کریم سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے. اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کہتا, اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو معلوم ہے, یا قرآن ہوگا یا حدیث ہوگا, اپنی کوئی بات میں نہیں کہتا. حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے, حضرات حفاظ, مشہور آیت ہے, دو جملے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو. کون سے ایمان والو؟ جو صرف حضور کے زمانے میں تھے یا بعد والے بھی؟ آپ خود اس کا فیصلہ کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا جب قرآن کریم فرماتا ہے تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے. وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتی، خاص زمانے کے لیے نہیں ہوتی، خاص علاقے کے لیے نہیں ہوتی. جب بھی جتنے بھی مسلمان دنیا میں آئیں گے ان سب کے لیے وہ ہدایت، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ان سب کے لیے ہدایت. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلی بات سن لیجئے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. سورہ تحریم میں 28 پارے میں آیت موجود ہے کہ خود کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. ہر مومن، ہر مومنہ، ہر بالغ، ہر بٹھے بڈھے پر لازم ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. جہنم کی آگ میں کیسے گرے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے وہ آپ جانتے ہیں. اور پھر ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے متعلقین، اپنے بال بچے اور اپنی آل اولاد، ان کو بھی بچاؤ. تمہاری ذمہ داری یاد رکھیے، جماعت کی تشکیل افراد سے ہوتی ہے. ہوائی جماعتیں بنتی ہیں، وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے. جو جماعت افراد سے بنتی ہے وہ باقی رہتی ہے. جماعت کی تشکیل، کسی بھی تنظیم کی تشکیل افراد سے ہوتی ہے، اور افراد جس قسم کے ہوں گے جماعت بھی ویسی ہی ہوگی. اگر افراد نیک صالح ہیں جماعت نیک صالح ہوگی، اگر افراد خدا نہ کرے فاسق و فاجر، بدکار ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، خائن ہیں، جماعت بھی ایسی ہو. اسی لیے قرآن کریم نے فرد سازی پر زور دیا ہے کہ افراد پیدا کرو، افراد کو صحیح کرو، جماعت خود صحیح ہو جائے گی. اور اس کی ابتدا گھر سے کی، کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرو. جس کا بنیادی طریقہ بتا دیا اس کے اندر کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ، گھر والے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ہم خود تو ٹھیک نہ ہوں، خود تو ہم خوب آزادانہ زندگی گزاریں، عیاشیاں کریں اور مستیاں کریں، اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کے مال خوب کھائیں، ڈاکے ڈالیں، اور توقع یہ رکھیں ہم کہ ہمارے گھر والے جو ہیں نیک صالح اللہ کے ولی بن جائیں. ہوتا نہیں ہے ویسے، اللہ کو قدرت حاصل ہے. قرآن کریم نے گھر کے افراد سے کام شروع کرایا ہے. ہر گھر کے، ہر گھر میں مومن اگر اس کے اوپر عمل کرنے لگے کیسی جماعت آئے گی سامنے؟ آپ خود بتائیے، خود فیصلہ کیجئے کیسی جماعت سامنے آئے گی. 10 سال کے بعد یہ اولاد کے جن کے ساتھ ماں باپ نے یہ محنت کی ہے، جب یہ اس قابل ہوگی کہ قوم کی باغ ڈور سنبھالے، اعلیٰ درجے کی صالح جماعت ہو، اور اگر اس پر عمل نہیں کیا ہے تو پھر آپ جانتے کہ جماعت ایسی ہوگی جیسے آج کل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگی. کون ہے آج اس ملک کی تعریف کرنے والا پوری دنیا میں؟ ذرا مجھے بتا دیجیے، ہے کوئی؟ کون سا ملک جس میں اکثریت، غالب اکثریت مسلمانوں کی، جس ملک میں غالب اکثریت اللہ کے نام لیوا بندوں کی، اور جس ملک کی غالب اکثریت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، ہے کوئی اس پورے زمانے میں، پوری دنیا میں کہ اس ملک کی آج تعریف کر رہا ہوں؟ جواب آپ یہ دیں گے کوئی بھی نہیں. بلکہ سب سے زیادہ پست, سب سے زیادہ رسوا ملک اسی کو قرار دیا گیا. کیوں؟ جماعت ایسی نہیں ہے کیونکہ افراد سازی نہیں ہے. جو جماعت سامنے آئی ہے, جو پیداوار سامنے آئی ہے, وہ ایسی ہے کہ جس کی تربیت نہیں کی گئی اور اس کے حالات کو درست نہیں کیا گیا, اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی. اس لیے جب وہ جماعت سامنے آئے تو پھر یہی منظر سامنے آیا کہ فلاں 40 ارب کھا گیا اور فلاں 40 کروڑ کھا گیا اور فلاں نے اتنی زمین دبا لی, فلاں نے یہ کر لیا, فلاں نے یہ کر لیا. یہ وہی ہے جو ہمارے یہاں ہمارے گھر کے پلے ہوئے ہیں وہاں پہنچے, باہر تو نہیں آئے. بات دور دور چلی جا رہی ہے مگر میں کیا کروں, بات یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میرے پاس آج تک یہ 2-3 سال کے عرصے میں بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی زندگی دوبھر ہوتی ہے. اور جب میں پوچھتا ہوں کہ وہ تعلیم یافتہ ہے, اولاد کہ ہاں تعلیم یافتہ ہے, کیا پڑھائے بھائی انہوں نے, بس وہی ڈگری ہیں, شیطانی ڈگری ہیں. تو یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اس میں پڑھا ہے, اس میں پڑھا ہے, وہ ڈگریاں تو نہیں, نتیجہ اس کا یہی ہو. دین سے بے خبر رکھا, قرآن سے بے خبر رکھا, اللہ سے بے خبر رکھا, آخرت سے اور قبر سے بالکل غافل رکھا. قصور ان کا اتنا نہیں ہے کہ جتنا ماں باپ کا ہے. کیوں انہوں نے غافل رکھا؟ یہ پیداوار ہمارے سامنے آ گئی 50 سال کی میں جو پیداوار سامنے آئی ہے مختلف دھائیوں میں, کیونکہ ہر 10 سال کے بعد نئی فوج سامنے آ جاتی ہے. یہ 5 پودے اور 5 نسلیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. جو پہلی نسل تھی جو تاسیس سے پاکستان بننے کے وقت آئی تھی, ان کا حال دیکھیں. وہ پروردہ تھے ان ماں باپ کے کہ جن کے اندر دین کا درد تھا اور وہ اس کا خیال رکھتے. پھر حالات بگڑنے لگے حتیٰ کہ اب یہ نسل سامنے آئی کہ جس نے قومی خزانے کو تباہ و برباد کر دیا اور ملک کو دیوار کے بنا دیا, وہ نسل سامنے آئی. آگے کیا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد, اپنے گھر والے, اپنے متعلقین, ان کو علم دین پہنچانے کی فکر کریں اور سب سے پہلے ان کے عقیدوں کو درست کرنے کی فکر کریں. چاہے تو خود درست کریں اگر علم رکھتے ہیں, ورنہ پھر ایسے شخص کا انتظام کریں کہ جو یہ کام کرے. یہ فرائض میں سے ہے, ذمہ داریوں میں سے. اس کے اندر کوتاہی ہوگی تو میں نے ابھی بتا دیا کہ قرآن کریم سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. یہ چند روزہ دنیا کو درست کرنے کی خاطر جہنم کا ایندھن بن جانا گوارا ہے. بات جہاں سے چلی تھی حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں, خود ہمارے اہل سنت والجماعت صحیح عقیدے سے واقف ہیں. وہ عقیدہ جو قرآن کریم کے اندر مذکور ہے, وہ عقیدہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حق میں بیان کیا, ہم بالکل واقف ہیں. بس اندھوں کی طرح جو کسی نے بات کہہ دی ہم نے قبول کر لی, جس کی مثال میں نے ابھی آپ کو دی. اس لیے آج تو میں صرف اتنی بات پر کفایت کروں گا کہ عقیدہ ہمیں یہ رکھنا چاہیے جو حدیثوں سے اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل, سب سے اونچے مرتبے کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. صحابہ تو الگ رہے پوری مخلوق میں انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں جو اس امت کے ہوں یا ان سے پہلی امتوں کے ہوں, تمام انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ ہے رضی اللہ تعالی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو لیکن ہمارے بچوں کو معلوم نہیں, کاش آپ یہ بات جا کر سنا دیں. دلیل ولیل میں ابھی بیان نہیں کر رہا, میں تو سرسری سا عقیدہ بتا رہا ہوں. اللہ نے توفیق دی تو اگلی مجلسوں میں اس کو تفصیل سے عرض کروں گا. اس کے بعد نمبر ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا, حضرت عمر ابن خطاب, یعنی انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں اور صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے اونچے مرتبے میں ہے اللہ سے. حدیثوں میں اس کی تشریح آئی. ان کے بعد مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا, جو خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ ہیں, وہ تیسرے نمبر پر. چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ. یہ اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے, اس میں ادھر ادھر کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم حضرت علی کو سب سے پہلے لے جائیں اور صدیق اکبر کو بعد میں لے آئیں, ہماری اختیار میں نہیں. اس سلسلے میں میں صرف حضرت علی کا ہی ایک فرمان, آپ حضرت علی کا ہے غالباً یا حضرت عمر کا یاد نہیں رہا, ایک فرمان ذکر کیے دیتا ہوں. فرمایا انہوں نے کہ صدیق اکبر اپنی وہ رات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں ہجرت کے وقت گزاری تھی مجھے دے دیں اور میری عمر بھر کے اعمال صالحہ لے لیں, اس کے عوض میں لے لیں ایک رات. کتنی عظیم رات تھی, آپ کو تو معلوم ہوگا کہ کیسی ہجرت کے وقت کیا کیا واقعات پیش آئے. چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ. ان کے بعد چھ صحابہ اور ہیں, ان سب کو ملا کر اشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان چار کے بعد نمبر ہے ان چھ صحابہ کا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت طلحہ ابن عبید اللہ, حضرت زبیر ابن عوام, حضرت سعید ابن زید, اور دو اور ہیں بتا دیں گے بعد میں. ان چھ کا نمبر, تمام صحابہ کرام میں یہ چھ آدمی افضل ہیں ان چار کے بعد. اور صحابہ کرام میں افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام امت میں سب سے افضل ہیں. ان کے بعد پھر فضیلت ملتی ہے حضرت ان صحابہ کرام کو جو غزوہ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, اور وہ 313 ہیں. ان کے نام لکھے ہوئے ملتے ہیں, بعض حضرات نے اسماء البدریین کے نام سے کتابیں بھی چھاپ دی. وہ 313 حضرات صحابہ کرام جو اسلام کے سب سے پہلے جہاد میں, جو غزوہ بدر ہے, اسلام پر جان دینے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے میدان میں آئے تھے, اور اللہ نے ان کو محض اپنے فضل و کرم سے فتح مبین عطا فرمایا. ان کا نمبر ہے. ان 10 صحابہ کے بعد جن کا ذکر گزر گیا, ان حضرات کا نمبر ہے. یہ بڑے فضیلت والے, یہ صرف اس امت کے اندر ہی نہیں, حدیث بخاری کے اندر آ رہا ہے کہ اس غزوہ بدر میں ملائکہ کرام فرشتے بھی آئے تھے, اور خود قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ اس غزوے اور اس جہاد میں ہم نے فرشتوں کا لشکر بھیجا تھا, 1000 فرشتوں کا لشکر آیا تھا. یہ بھی انہوں نے بھی اس کے اندر جنگ کی فرشتوں نے کفار کے خلاف انہوں نے جنگ کی حضور کی حمایت میں اور مسلمانوں کی حمایت میں. لمبا قصہ ہے, حدیث بخاری کے اندر آئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے خادموں کو کیا سمجھتے ہیں, ان کا آپ کے یہاں کیا مرتبہ ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ اس امت میں سب سے افضل, اور یہ چاروں خلفاء جو ہیں یہ بھی تھے اس میں, کہ اس امت میں سب سے افضل, بلکہ یہ دس آدمی جو گزرے ہیں عشرہ مبشرہ وہ اس میں تھے. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتوں میں سب سے افضل وہ قرار دیے گئے ہیں کہ جو غزوہ بدر میں آئے, گویا انسانوں میں بھی وہ افضل اور وہاں فرشتوں میں وہ افضل. تو پھر ان کا نمبر, ان کے بعد دوسرا جہاد ہوا ہے غزوہ احد, اس میں شریک ہونے والوں کا نمبر ہے, اور اس میں 700 مسلمان تھے جو شریک ہوئے تھے. پھر نمبر ہے غزوہ حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا, اور قرآن کریم میں سورہ فتح جو نازل ہوئی وہ اسی واقعے میں نازل ہوئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ پوری سورت اسی واقعے میں نازل ہوئی. پھر ان کا نمبر, اور ان کی تعداد 1400 تھی یا 1500. بس حضرت اس کے بعد نمبر ہے وہ ہے فتح مکہ میں شریک ہونے والے, قرآن کریم یہ بات بتا رہا ہے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ. صحابہ کرام کی دو قسمیں کی قرآن کریم نے اس آیت میں, ایک وہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور انہوں نے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا, اور دوسرے وہ جو مکہ کے فتح ہونے کے بعد اسلام لائے. تو قرآن کریم فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, جن تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہے یا قتال اور جہاد کیا ہے, ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے کہ جو فتح مکہ کے بعد یہ کام پہ. خود دو قسمیں کر دیں, اس لیے بس یہاں پر ختم ہو گیا معاملہ. اب آگے صحابیت کی فضیلت تو ملے گی اور حضرات کو, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں ملے گی. یہ ترتیب میں نے ذرا مختصر طریقے سے آپ کے سامنے عرض کر دی, اس کو محفوظ رکھیں اور اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو سکھائیں, اپنی بیٹیوں کو بتائیں, اس لیے کہ ان بیٹیوں کو وہ لڑکیاں کہ جو دوسرے مسلک کی ان کے ساتھ ہوتی ہیں اغوا کر دیتی ہیں, مجلسوں میں لے جاتی ہیں, عزاداری میں لے جاتی ہیں, سنی بچیوں, اور وہ بیچاری ناواقفیت کی وجہ سے چلی جاتی. یہ میں نے موقع کی مناسبت سے اتنی سی بات کہی, تفصیل انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. مجھے بات جو عرض کرنا ہے وہ صرف اتنی سی عرض کرنا ہے کہ یہ عشرہ جو محرم کا چل رہا ہے اور اس کی دسویں تاریخ ہمارے یہاں کے اعتبار سے جمعرات کو ہے, اس جمعرات کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے, دسویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. اس یوم عاشورہ کی فضیلت حدیثوں میں آئی نہ اس وجہ سے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, اس وجہ سے نہیں, بلکہ آپ کی شہادت سے تقریباً 50 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضیلت بیان کر دی تھی. آپ کی وفات کے تقریباً 52 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے, تو بس اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ جو کچھ بھی عاشورے کی فضیلت کو جوڑا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے وہ صحیح نہیں ہے. اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہی آپ نے حدیث میں بیان کر دیا, فضیلتیں تو اس کی بہت, وہ اس سے متعلق باتیں تو بہت ہیں, لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں. اس سلسلے میں حضرت جو حدیث شریف کے اندر آیا ہے وہ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ آیا ہے کہ اس دن میں روزہ رکھنا چاہیے, لیکن آپ نے تمنا فرمائی تھی کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا ملا کر روزہ رکھوں گا دو دن کا. لہذا دو روزے رکھنا سنت ہے, یا تو نو اور دس کا روزہ رکھ لیا جائے یا دس اور گیارہ کا روزہ رکھ لیا جائے, یہ مستحب. اور اس کی فضیلت میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے, سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے ایک روزہ رکھنے. ایک تو یہ کام ہے, آپ نے بھی روزہ رکھا ہے, یہ صحابہ کرام نے بھی یہ روزہ رکھا ہے, دوسرے اولیاء تمام متقی حضرات یہ روزہ رکھتے رہے ہیں. ایک تو یہ کام ہے. دوسرا کام جو آپ نے بیان فرمایا دسویں تاریخ کو, وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق گھر والوں کے کھانوں میں کچھ توسو کر لے, کھانے میں توسو کر, یعنی اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق گھر والوں کو اچھا کھانا کھلا دے. پہلے اگر دال روٹی کھلاتا تھا تو آج گوشت روٹی کھلا دے, پہلے اگر گوشت روٹی کھلاتا تو آج پلاؤ زیادہ کھلا دے, اچھا کھلا دے, پیٹ بھر کے کھلا دے. اور فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کی روزی میں فراخی عطا فرماتا رہے گا. یہ دو کام ہیں جو حدیث کے اندر آئے. اس سے زیادہ جو کچھ ہم کریں گے بس سمجھ لیجیے اس کا انجام کیا ہوگا. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس سے ہماری آخرت تباہ و برباد ہو. اللہ کے یہاں ہماری گردن پکڑی جائے, بچنا چاہیے. یہ دو کام ہیں ایسے, ایک تو وہ ہے کہ جس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ جس روزی کے پیچھے ہم مارے مارے پھرتے ہیں اور 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے بلکہ اس کے بھی زیادہ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ ایک بہترین نسخہ آپ نے عطا فرما دیا کہ اس دن اپنی وسعت کے مطابق قرض وغیرہ کسی سے لینا نہیں, جتنا اللہ نے دیا ہے اسی کے اندر وسعت سے اپنے گھر والوں کو کھانا کھلا دو. اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو پاس پڑوس والوں کو بھی کھلا دو, اور وسعت دی ہے تو غریبوں اور فقیروں کو بھی کھلا دو, لیکن یہ تو ہونا ہی چاہیے کم سے کم بھی گھر والوں کو کھلا دو. اور سال بھر تک اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں فراخی عطا فرمائے گا, یعنی آسانی سے روزی ملتی رہے گی, کسی کا دست نگر نہ ہوگا, محتاج نہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں تنگی نہیں کرے گا. یہ دو کام تھے حضرت, ان پر عمل کر لینا چاہیے, بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب بندوں کی ایجاد کردہ ہیں جن کا اللہ اور رسول سے کوئی تعلق نہیں. خوب سمجھ لیجیے آپ, اللہ اور رسول کی باتوں سے کوئی تعلق نہیں, بندوں نے اپنے طور پر ایجاد کر لیا اور کر رہے ہیں. تفصیل آپ خوب جانتے ہیں, میں تو اتنی بتا بھی نہیں سکتا. بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں, ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے بھائیوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی گمراہی کے راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.